الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، برادران گرامی، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور کی حقیقت کا ادراک یا اس دور کی خامیوں کا احساس یا اس دور میں پائے جانے والے وہ امور جن امور کی بنا پر یہ دور پچھلے ادوار سے ممتاز ہو جائے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم خود جائزہ لیں کہ ہمارا دور کس قسم کا دور ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی خامیاں کیا ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ آج کے اس دور کے متعلق ہمارے نبی نے بھی کوئی بات فرمائی ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دو راستے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم خود غور کریں، خود جائزہ لیں کہ ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کی خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا ہیں، اس دور کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے اسباب و وسائل کیا ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کرنا کوشش کریں کہ کیا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے دور کے بارے میں کوئی رہنمائی کی ہے یا نہیں. اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں یہ آ سکتی ہے کہ سب 1400 سال پہلے کیسے آج کے دور کے بارے میں کوئی بات کہی جا سکتی. یہ سوال کسی نہ کسی درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ درست ہے، مگر نبی کے متعلق یہ سوال صحیح نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس کا بار بار اعلان ہوا، تو لازماً اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہمارے نبی ہر زمانے کے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں ضرور کہیں گے. چنانچہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ جب حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ باتیں آدمی پڑھتا یا سنتا ہے جو ٹھیک آج کے زمانے میں منتبک ہو رہی ہیں، اس سے پہلے وہ باتیں کسی دور میں پائی نہیں گئی. حدیثوں میں آپ جانتے ہیں، حدیث کہتے ہیں وہ بات جو نبی علیہ السلام نے بیان کی وہ حدیث، اور جو کام نبی علیہ السلام نے کیا وہ بھی حدیث. یہ صرف مسلمانوں کے پاس یہ سرمایہ ہے، اور دنیا کے کسی قوم کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے. یعنی اگر یہودی یہ جاننا چاہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کب کون سی بات کہی، کوئی ثبوت نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کب کون سا کام کس طرح کیا، کوئی ثبوت نہیں. یہ یعنی عیسائیوں کا ہے، اگر وہ یہ جاننا چاہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب کون سی بات کہی کہ لفظوں میں، کوئی ثبوت نہیں، اور کب کون سا کام کس طرح سے کیا، کوئی ثبوت نہیں. باقی سارے مذہبوں کا یہی معاملہ ہے. لیکن جب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے نبی نے کب کون سی بات کن لفظوں میں کہی ہے، تو ریکارڈ موجود ہے. یہاں تک کہ ایسی باتیں جن باتوں پر آج ہمیں بالکل عمل نہیں کرنا ہے، وہ عمل کرنے کی چیز ہے ہی نہیں، وہ حضور کے ساتھ خاص تھی، وہ زمانہ ختم ہو گیا، وہ باتیں بھی ریکارڈ میں موجود ہیں، اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو حدیث نبی کے زبان سے نکلی ہوئی بات اور نبی سے صادر ہونے والا کوئی فعل، کوئی کام، ان دونوں کو حدیث کہتے ہیں. ٹرم میں ایک اور چیز، تیسری چیز کو بھی حدیث کہتے ہیں. نبی کی موجودگی میں کسی نے کوئی کام کیا اور حضور نے دیکھا اور خاموش رہے، منع نہیں کیا، تو وہ بھی حدیث ہے. ٹرم میں اس کو کہتے ہیں تقریر. ایک تو ہمارے ہاں رائج لفظ ہے تقریر. تقریر کے معنی لیکچر دینا یا بیان کرنا یا گفتگو کرنا. لیکن حدیث میں، علم حدیث میں تقریر کے معنی ہوتے ہیں نبی کی موجودگی میں کسی نے کوئی کام کیا اور وہ کام حضور نے دیکھا اور منع نہیں کیا، تو وہ بھی حدیث میں آتا ہے. تو اب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں ان کو جب جمع کیا گیا تو ایک دور تو وہ تھا ان کو صرف جمع کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کون سے حدیث کس چپٹر کی. تو پہلا دور تھا حدیثوں کے جمع کرنے کا. پھر جب وہ جمع ہو گئی ساری، اگلا دور شروع ہو گیا تو جس میں ان کی چھانٹ ہوئی. چھانٹ ہونے کے معنی ہے کہ یہ حدیث جس چپٹر کی ہے اس چپٹر میں لے جائیں گے، یہ حدیث جس چپٹر کی ہے اسی چپٹر میں اس کو داخل کریں گے. تو جب حدیثوں کو چپٹروں میں تقسیم کیا گیا تو ایک چپٹر جو حدیثوں کے بارے میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں کتاب الختم. وہ والی حدیثیں جو مستقبل میں فتنے بیان کرنے کے متعلق آئی ہیں، کس دور میں کیا کیا خرابیاں آئیں گی، کس دور میں کیا کیا برائیاں وجود میں آئیں گی، اور اس میں مسلمانوں کے اندر کیا خرابیاں ہوں گی اور غیر مسلموں کی طرف سے کیا خرابیاں آئیں گی، اس کتاب الختن میں وہ حدیث بیان کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا باب بھی ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کبھی کتاب الملاحم، ملاحم کے معنی آتے ہیں کیسے خون ریزیاں ہوا کریں گی. تعجب کی بات, جتنا آج کے زمانے میں حقوق انسانی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اتنا پچھلے دور کے کسی دور میں نہیں, اور جتنا آج کے زمانے میں انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے اتنا کبھی نہیں. اس درجے کی جن کو حقوق انسانی کہا جاتا ہے ان کو پامال جتنا آج کے دور میں کیا جاتا ہے پچھلے کسی دور میں ایسا نہیں ہوا, اور جتنا ان کی دہائیاں دی جاتی ہیں اور اعلانات کیے جاتے ہیں اتنا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. بلکہ حقوق انسانی کے ٹرم بھی کبھی ادبیات میں نہیں رہی ہے, وہ تو ابھی پچھلے قریب کے عرصے سے, کیونکہ یہ وہ اقوام متحدہ نے 1948 میں ایک کب یہ حقوق انسانی کا چارٹر پاس کیا تھا, تو اس سے پہلے تو دنیا جانتی تھی تو حقوق انسانی کیا بلا ہوتی ہے. دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے انسانوں کے حقوق مقرر کیے ہیں, اور اتنے حقوق آج بھی دنیا کی قومیں مقرر نہیں کر سکے جتنے اسلام نے مقرر کیے. جی یعنی جیسے اسلام نے حق مقرر کیا ہے پرائیویسی کا حق, دنیا کے کسی قانون میں پرائیویسی کا حق نہیں ہے, اور اسلام کہتا ہے آپ کو پرائیویسی کا حق ہے, اس لیے پردہ اندر آ نہیں سکتے آپ بغیر اجازت کے, اور اسی لیے کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتے ہیں, اس لیے کسی گھر کا راز آؤٹ نہیں کر سکتے, اس لیے دوسرے کا خط نہیں پڑھ سکتے, اس لیے دوسرے کا فون نہیں سن سکتے, کیونکہ آپ دوسرے کی پرائیویسی میں دخل دے رہے ہیں. خیر, تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائی ان حدیثوں میں سے ایک قسم آتی ہے, ان کو کہتے ہیں کتاب الفتن. اس کتاب الفتن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کرتے ہیں کہ مستقبل میں کیا کیا خرابیاں آ جائیں گی. ان خرابیوں کو سامنے رکھ کر جب ہم دیکھتے ہیں آج, تو آج وہ ساری طرح سے مسلط ہو چکی. مثلا حضور نے فرمایا ایسے حالات ہوں گے کہ دین پر جمنا اتنا مشکل ہوگا جتنے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہے. تاکہ دیکھ لیجیے, ایک نوجوان لڑکا چاہتا ہے میں برائیوں کو چھوڑوں تو کبھی اس کے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں, نوجوان لڑکا چاہتا ہے میں نماز پڑھوں تو کبھی گھر والے تنگ کرنے لگتے ہیں, وہ چاہتا ہے میں داڑھی رکھوں گا تو گھر والے رکاوٹ بن جاتے ہیں, اور کبھی کسی شادی شدہ کی بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے, اور کبھی رشتہ دار رکاوٹ بن جاتے ہیں, کبھی سکول کا استاد رکاوٹ بن جاتا ہے, کبھی کلاس کے ساتھی رکاوٹ بن جاتے ہیں, غرض یہ کہ کہیں نہ کہیں رکاوٹیں, اور یہ رکاوٹیں اس طرح سے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ پریشان ہو جاتا ہے, کرتا ہوں میں تو پریشانیاں یوں آ رہی ہیں, نہیں کرتا ہوں تو میرے ہاتھ سے دین چھوڑ جاتا ہے. وہ ہے وہ دین پر جمنا کتنا مشکل. آج کے زمانے میں ایک شخص سود سے بچنا چاہتا ہے, بچنے کی سبیلی کوئی نہیں. ایک طرف سے بے روزگاری کا سیلاب ہے, اور روزگار مل رہا ہے تو سودی اداروں کے اندر, اب نہیں نوکری لیتا ہے تو کرے گا کیا, اور لیتا ہے نوکری تو سودی اداروں میں. یہ ہے وہ, اب بےچارا دیندار اگر حرام لقمے سے بچنا چاہے گا تو بچ نہیں پاتا ہے. پورا دفتر ہے اوپر سے لے کر نیچے تک صرف مسلمان ہے, اور اس مسلمانوں کے دفتر میں ایک بےچارہ بیچ میں, وہ امانت دار رہنا چاہتا ہے, وہ رشوت نہیں کھانا چاہتا, تو سارا دفتر اس کا مخالف ہے, اور چاروں طرف اس کو کوسا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ بےچارہ خود ہی تنگ آ کر کے کہتا ہے پھر مجھے گھر میں بٹھا دو, باقی دفتر میں جو چاہے سو کرتے رہو, کیونکہ وہ بیچ میں بےچارہ کباب کی ہڈی بن جاتا ہے ان کے لیے. تو اب اس کو رشوت سے بچنا کتنا مشکل ہو گیا, اور آخر میں یہاں تک کہ چلو تم مطلب اگر حوالے تو کاغذ تمہیں بنانا ہے بنانا پڑے گا. تو کیا فرمایا تھا حضور نے, دین پر جمنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے, حضور نے فرمایا میں نے اپنی امت کے دو طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے, جن دو طبقے ابھی دنیا میں وجود پیدا نہیں ہوئے ہیں. ان میں سے ایک طبقے کے بارے میں آپ نے فرمایا عورتیں ہوں گی کپڑے پہنے ہوئے پھر بھی ننگی, عورتیں ہوں گی کپڑے پہنے ہوئے پھر بھی ننگی, وہ خود دوسروں سے عشق بازیاں کرتی ہوں گی اور چاہیں گے کہ لوگ ہمارا پیچھا کریں, دوسرے ہمارا پیچھا کریں, ہمارا علاقوں عمومی علاقوں. تو تین چیزیں بیان کی گئی, کپڑا پہننی ہوئی پھر بھی ننگی, تو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی کیسے ہو جائیں گی؟ تو جواب آتا ہے اس طرح ننگی ہو جائیں گی, یا تو کپڑے اتنا کم کر دیا گیا ہوگا, کہنے کو تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر اس کی مقدار اتنی کم کر دی گئی ہوگی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, جیسے بازو کھلے کر دیے, جیسے یہاں سے گلا نیچے کر دیا, جیسے پیچھے کمر سے نیچے کر دیا, جیسے یا شلوار یا کیا. تو غرض یہ کہ یا تو کپڑے کی مقدار اتنی کم کر دی جائے گی, ایک شکل یہ بھی ہے ننگے ہونے کی, دوسری شکل یہ ہے کپڑا اتنا ٹائٹ پہننا شروع کر دیں گے کہ بدن کا سائز دوسروں کو نظر آ جائے گا, محسوس ہوگا, اور وہ چاہیں گے کہ ہمارا بدن کا سائز زیادہ زیادہ نمایاں ہو جائے. تو کپڑا پہننے کے باوجود ننگے پن کا مطلب یہ ہے, اور تیسری شکل کپڑا کپڑا پہننے کے باوجود ننگے ہونے کی یہ ہے کہ کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ وہ چاہیں کہ ہمارا بدن جھلکے اور دوسروں کو نظر آ جائے. جیسے کبھی کبھی کسی گھر میں کوئی عورت کہنے کو تو ساڑی اوڑھ لیتی ہے مگر اس کے بال اس کے گردن اور سارا دکھ جاتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ باریک سے باریک ساڑی ہو تاکہ لوگ وہ دیکھیں. تو کوئی نہیں کہتا تھا سب ننگے سر ہیں, کہنے کو تو سر پر ساڑی رکھی گئی ہے, تو حضور نے فرمایا کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. پورا ہو گیا. اور اس کے بعد پھر وہ چاہیں گے, وہ خود بھی دوسروں کا پیچھا کرتی ہوگی اور چاہیں گی ہمارا پیچھا کیا جائے. مائلاتن و ممیلاتن, ان اس طبقے کو حضور فرما رہے ہیں ان کو میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا. دور ہوئی ہمارا گزر رہا ہے, اسی دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس میں یہ ساری صورتحال پوری طرح سے ہمارے سامنے ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے آگ کا سارا منظر دیکھا اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد پھر اس کو بتایا یہ حالات ہوں گے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے حالات آ جائیں گے کہ بیوی شوہر سے یہ کہے گی کہ تم کو خریداری کرنے نہیں آتی ہے, شاپنگ کرنی نہیں آتی, میں خود خریدوں گی. تو آج بکثرت جن لڑکوں کے ابھی نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کا بھی تجربہ نہیں ہوگا, لیکن آگے چل کر کے تجربہ ہو جائے گا کہ بیوی خود سے کہے گی تم کو آتا ہی نہیں ہے کچھ, میں خرید کے دکھاتی ہوں. چاہے وہ صحیح نہ خرید سکے مگر یہ بے تکلف وہ کہہ جائے کہ تم کو خریدنا نہیں آتا. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسے حالات ہوں گے کہ جو دیندار ہوگا اس کو سب لوگ کہیں گے یہ بے وقوف ہے, یعنی جو اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھے گا, برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہے گا, اس کو سب لوگ کہیں گے بے وقوف. اور جو جتنا زیادہ بے دین ہوگا, بے دین ہوں گے مطلب جو شاطر قسم کے انسان ہوگا, فرادی قسم کے انسان ہوگا, دھوکے باز ہوگا اور طرح طرح کی تڑم کرتا ہوگا, سکندروں میں مبتلا ہوگا, اس کو سب لوگ کہیں گے یار تو بڑا آدمی ہے. تو دیکھ لیجیے جو چیز کسی انسان کے ذلیل ہونے کی علامتیں بن سکتی تھی ان چیزوں کو ہم نے علامت بنا دیا ہوگا لوگوں نے, علامت اس کی معزز ہونے کی. بے تکلف لوگ کہیں گے بڑا آدمی ہے. اس سے بحث نہیں ہوگی کہ اس کا بڑاپن جو ہے جس دولت کی بنیاد پر ہے وہ دولت حلال دولت ہے یا حرام ہے, اور اس نے قوم کے ساتھ کیا کیا ہے اور افراد کے ساتھ کیا ہے. بس قطع نظر اسلام سب باتوں کے پیسہ آ گیا تو بڑا آدمی ہے, تو حضور کی بات پوری ہوگی. فرمایا نبی علیہ السلام والسلام نے ایسا وقت آئے گا کہ کوئی آدمی بخار سے بچ نہیں سکے گا, سود سے بچ نہیں سکے گا, اور اگر کوئی بچنا بھی چاہے گا تو کم سے کم سود کا بخار تو پہنچ ہی جائے گا. آج بے تکلف آدمی کہتا جی ہم بینک سے بائک نکالنا چاہتے ہیں, یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں, ہم بار بار جائز راستہ سمجھاتے ہیں لیکن بینک اس کے لیے تیار نہیں, اور اس میں کوئی نقصان نہیں, لازمن وہی راستہ اختیار کریں گے جس میں سود آ جائے گا. جائز راستہ موجود ہے اور اس میں بینک کا نقصان بھی نہیں لیکن کرنے کو تیار نہیں, کیوں؟ پھر سود نہیں آئے گا بیچ میں. 50,000 روپے کی اگر بائک خریدی جا سکتی ہے تو بینک کہتا ہے ٹھیک ہے صاحب آپ 50,000 روپے کی بائک خریدو, پیمنٹ ہم کر دیں گے اور بعد میں آپ ہم کو قسطوں میں پیسہ دے دیں گے, سود خود ہی چڑھتا رہے گا. ہم جواب میں کہتے ہیں ایک کام کیوں نہیں کرتا بینک, بینک جا کر کے خود بائک خرید لے, جون سی بائک آپ خریدنا چاہتے ہیں بینک وہ بائک خرید لے اور اپنا نفع لگا کر آپ کو بیچ دے اور قسطوں میں وصولی کرے, جائز ہو جائے گا. دیکھیں بینک کرنے کو یہ تیار نہیں, کیوں نہیں تیار ہے؟ کیونکہ اس میں نفع ہے جو جائز ہے, اس میں سود ہے جو حرام ہے, تو سودی کاروباری کرنا یہ ہے وہ مصیبت. غلط اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کو مقرر فرما دیا. یہاں تک فرمایا کہ لوگ مسجد بنانے میں تو شوق کا اظہار کریں گے اور نماز پڑھنے میں سستی کریں گے. کبھی کبھی سڑکوں کے کناروں پر نوجوان لڑکے زبردستی گاڑیوں کو روک کر کے کہتے ہیں مسجد شریف, اور مسجد شریف کا چندہ اور صبح سے شام تک لڑکا چیختا رہے گا اور اتنا شوق کا ذوق مزہ, اور جب مسجد تیار ہو جائے گی تو مسجد کا منہ دیکھنے کو بھی تیار نہیں. مسجد تو بنا دیں گے سب بھر میں, مگر وہ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے وہاں جو لاہور میں ایک مسجد کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا اور سکھوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا گرودوارا تھا اور مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہماری مسجد, کسی نے مسلمانوں سے کہا کہ کل صبح جب معائنہ ہوگا اس وقت اگر مسجد کھڑی ہوگی تو یہ آپ کو مل جائے گی. انہوں نے کہا تھا مسجد تو کھڑی ہے نہیں وہاں, ہم رات بھر میں مسجد کھڑی کر دیں گے. تو آج رات کو کام شروع ہوا, اگلے دن صبح دیکھا مسجد کھڑی تھی. تو ڈاکٹر اقبال نے جب سنا تو انہوں نے کہا مسجد تو بنا دی سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, ایمان کی حرارت تھی بس سطحی حرارت تھی, ایک ہی رات مسجد کھڑی کر دی اور اس کے بعد پھر زندگی بھر کی بے نمازی سے بے نمازی ہی رہے. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, ہم پرانے سے گنہگار چلے آ رہے, بے نمازی چلے آ رہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجد تو ایک رات میں کھڑی کر دی لیکن ہم سالہ سال کی محنت کے بعد اپنے آپ کو نمازی بنا نہ سکے. خود نے فرمایا تھا مسجدیں عالیشان ہوں گی اور فخر کریں گے, ہمارے محلے میں ایسی مسجد ہے آپ کے یہاں کیسی ہے؟ ایک متولی فخر کرے گا, دوسرا متولی فخر کرے گا. اب ایک متولی کہتا ہے ہم نے تو نلکے منگوائے ہیں صاحب دلی سے, دوسرا کہے گا اچھا دلی سے کون سے والا اسٹائل کے, ہم اس سے زیادہ عجیب والا اسٹائل کا کوئی ٹائل ہی منگوائیں گے. تو بس تعمیر کے لیے تو فخر کریں گے, لیکن جب اس کو آباد کرنے کا وقت آئے گا تو کوئی نہیں. ڈاکٹر والا نے اسی وجہ سے کہا تھا یہ جو شاندار مرمر کے سلے ہیں یہ مسجد نہیں, اصل میں مرمر کی سلے ہیں, مرمر کی بلڈنگیں ہیں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی مرد کم ہو جائیں گے, اتنے کم ہو جائیں گے کہ ایک ایک عورت ایک ایک مرد کو 50-50 عورتوں کا بوجھ سہنا پڑے گا, ایک ایک مرد کو 50-50 عورتوں کا بوجھ سہنا پڑے گا. اس کے دو معنی بیان کیے گئے, ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے کہ ایک مرد ہوگا اس کو اپنی ماں بھی ہوگی, اپنی بہنیں بھی ہوں گی, اپنی پھوپھیاں, اپنی خالائیں, اپنی بھتیجیاں, اپنی بھانجیاں, ان تمام کو پوچھنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں مرد, ایک پورے خاندان ایک مرد بچا ہوا ہوگا اور یہ ساری عورتیں اسی پہ ڈیپینڈ ہوں, چاہے وہ کوئی بیوہ ہو کر واپس آ گئی ہوں اور چاہے اس کے نکاح ہی نہ ہوئے ہوں, بہرحال اس ایک آدمی کو 50-50 عورتوں کا انتظام چلانا پڑے گا اور یہ پریشان ہوگا. ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں اور ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ مردوں کی قلت ہو جائے گی اور اس قلت کی بنا پر ایک مرد کا پیچھا 50-50 عورتیں کریں گی اور وہ جیسے کسی کے پیچھا مثال کے طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ جب خرگوش کا پیچھا کیا جاتا ہے تو وہ کبھی کسی ایک بل میں چھپتا ہے, کبھی دوسرے بل میں چھپتا ہے, اسی طرح سے مرد چھپنا چاہے گا مگر چھپ نہیں پائے گا کیونکہ اس کی جسمانی قوتیں ختم ہو چکی ہوں گی اور عورتیں پیچھا کرتی رہی ہوں گی اور وہ تڑپتی ہوں گی کہ کاش ہمیں کہیں کوئی ملتا جو ہماری جیسے بھوکا اور پیاسا انسان تڑپتا ہے ایسا حال ان کا ہوگا, کوئی ملنے والا نہیں ہوگا. ایسا اسی طرف دور جا رہا ہے. چنانچہ تقریباً ہر سوسائٹی میں مردوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. غرض یہ جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بیان فرمائی ہیں ان باتوں کو ظاہر ساری تفصیل میں سمجھا نہیں سکوں گا. میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو حدیثوں کا وہ چیپٹر ضرور پڑھنا چاہیے جس چیپٹر میں حضور نے مستقبل کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں, تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں, اس دور کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا گائیڈنس کی. یہ ساری خرابیاں جو نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ہوگا لیکن تمہارے ہاتھوں سے نہیں ہونا چاہیے, تم کوشش کرنا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی. بس اس غرض کے لیے حضور بار بار اس کو بیان فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. مثلا فرمایا عورتیں خوشی محسوس کریں گے مردوں جیسا لباس پہننے, حالانکہ عورت کو تو عورت پن میں خوشی محسوس کرنی چاہیے اور جتنا اس کے عورت کی نسوانیت کے جتنے اوصاف اس کے اندر ہوں اور نسوانیت کا جتنا فیشن وہ کرتی وہ اس پہ خوشی محسوس کرنی چاہیے, لیکن اس سے نکل کر وہ مردوں جیسا لباس پہننا پسند کرے گی اور اسے خوشی محسوس کرے گی. ساتھ میں فرمایا اور مرد عورتوں جیسا بننا پسند کریں گے. تو دیکھ لیجئے مرد جو ہیں وہ اپنے مرد پن پر مطمئن نہیں ہیں, عورتیں جو ہیں اپنے عورت پن پر مطمئن. مرد جو ہیں وہ بالوں کا اسٹائل عورتوں کی طرح بنانا چاہتے ہیں, کانوں میں بالیاں ڈالنا چاہتے ہیں, اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں کا اسٹائل اختیار کرنا چاہتی ہیں, نہ وہ اپنی سن پر مطمئن ہے نہ یہ وہ اپنی سن پر مطمئن ہے. حضور کے زمانے میں پوری دنیا کی ساری عورتوں کو چھان مارا گیا, باقاعدہ تو نہیں لیکن غور جب کیا گیا پوری دنیا میں کہیں کوئی عورت ایسی نہیں تھی کہ کوئی عورت مردوں جیسا لباس پہننا پسند کرتی ہو. وہ تو عیب سمجھتی تھی کہ صاحب ہم مردوں کا جیسا لباس پسند کریں گے ہماری ساری خصوصیات ختم ہو جائیں گی, ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم عورت ہی کی حالت میں رہے. تو وہ لیکن آج کا دور دیکھ لیجیے کہ ختم کر دی گئی کہ مرد ایک ہی سوٹ لے آئیں گے, ایک دن مرد پہنے گا دوسرے دن عورت پہنیں گے. حتیٰ کہ بعض مسلمان ملکوں کا عالم یہ ہے, ہم نے دیکھا ترکی کی عورتوں کو بوڑھا شوہر بوڑھی عورت دونوں پینٹ پہنے ہوئے اور حج کر رہے ہیں, بوڑھی ہونے کے باوجود پینٹ اسے چھوٹی نہیں ہے اور مسلمان لڑکی بوڑھی ہونے کے باوجود بھی بالکل ایک ہی کپڑا بھی ایک ہی ناپ بھی ایک ہی قسم کا سائز بھی ایک ہی قسم کا, اس نے بھی کوٹ پہن رکھا ہے شوہر نے بھی کوٹ پہن رکھا ہے, بیوی کا کوٹ بھی ویسا ہی ہے شوہر کا کوٹ, اس کی پینٹ بھی ویسا ہی اس کی پینٹ بھی, دونوں کی پتلون بھی ایک جیسی ہے, بس ذرا سا فرق جو ہے وہ شوہر کے سر پر ایک قسم کی ٹوپی ہے بیوی کے سر پر کچھ سے کارا قسم کا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, کوئی فرق نہیں ہے. تو غرض یہ کہ خود مسلمانوں نے بھی اس کی پرواہ چھوڑ دی کہ ہم کیا اپنا رہے ہیں. حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے حالات آ جائیں گے کہ مسلمان یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے. اب دیکھ لیجیے کتنے شوق کے ساتھ مسلمان انگریزوں کا کلچر اپنا رہے ہیں, حالانکہ وہ انگریزوں کا کلچر پریشان کن تو ہے, ٹائٹ کپڑے پہننے ہیں جس پہ آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا, چنانچہ کبھی کبھی لڑکا آتا ہے اب وہ بیٹھنا چاہتا ہے لیکن بیٹھ نہیں پاتا ہے تو ہر ایک منٹ کے بعد کروٹ بدلتا رہتا ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتا. ایسے آرام دہ کپڑے وہ پہننے کو تیار نہیں کیونکہ وہ سٹائل نہیں ہے. اور عجیب بات یہ وہی کپڑا اگر کبھی بتایا جائے کہ صاحب سنت پہن سنت کی نیت سے استعمال کرو اس کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیے اگر ہم کہتے ہیں کہ صاحب ٹوپی استعمال کرو وہ تیار نہیں ٹوپی پہننے کے لیے, اور جب کہا جائے گا ہیٹ استعمال کرو تو اس کے لیے تیار, کپ استعمال کرو پک استعمال کرو تو تیار. تو پک اور ٹوپی تو ایک ہی چیز ہے لیکن یہ چونکہ وہاں سے آئی ہے اس لیے وہ بڑی پیاری لگ رہی ہے, اور یہ چونکہ دین کی طرف سے آ رہی ہے یہ پیاری نہیں لگ رہی ہے. اس پر ہزار اعتراضات ہو جائیں گے, یہاں تک کہ کہنے والے یہ بھی کہے گا حدیث میں ہے ہی نہیں کہیں ٹوپی, اور اس پر اعتراض کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ انگریزوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے, یہود و نصارہ کی طرف سے آئی ہے, 200 پہ ڈھکا جا رہا ہے, وہاں کیوں اعتراض نہیں آتا ہے؟ وجہ وہی, جب ذہنوں کے اندر یہودیت سرائط کر جائے گی نصرانیت سرائط کر جائے گی اور آدمی زبان سے کہتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں, کہ تم پچھلے قوموں کے نقش قدم کے ایسے پیچھے پیچھے چلو گے, اگر ان میں سے کوئی کسی سوراخ میں گھسا ہوگا اور آگے چل کر تنا بھی ہوگا تم کہو گے نہیں ہم بھی دیکھیں گے اس میں اندر کیا ہے, ہم بھی اس میں گھس کر کے دیکھیں گے. یعنی جتنے جتنے برے کام وہ کریں گے اتنے سارے برے کام تم بھی شوق و ذوق کے ساتھ کرنے لگو گے. تو حضور نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی یہ سب پوری ہو رہی ہے. ان تمام باتوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان تمام باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دور کو سمجھیں کہ ہمارے نبی نے اس دور کے متعلق کیا بتایا, اور اس بتانے کے بعد پھر ہم کو کیا بننا چاہیے. وہ ساری خامیاں ہمارے ہاتھوں سے پوری تو نہیں ہو رہی ہیں, اللہ اکبر, عقل حیران ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انصاف بکے گا. انصاف بکے گا کا مطلب کیا ہے؟ حق آپ کا ہے لیکن آپ پا نہیں سکیں گے جب تک آپ پیسہ خرچ نہیں کریں گے, انصاف خرید آ جائے گا. کیا فرمانے گیا؟ فرمایا یہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ شراب کا نام بدل کر اس کو استعمال کرنے لگیں گے اور رشوت کا نام ہدیہ رکھیں گے. چائے کے دفتر میں آپ جائیں گے وہاں کہتے ہیں یہ چائے آپ کے چائے آپ ہیں, چائے کا مطلب یہ چائے کا نام بدل کے حال کو رشوت ہے. تو الفاظ بدل کر کے حرام کو حلال کریں گے, شراب کا نام بدل کر کو حلال بنانے کی کوشش کریں, کہ لگے ایسا شراب ہو رہی ہے, یہ شراب نہیں ہے, یہ تو کیا ہے, ایک قسم کا ڈرنک ہے. اور اس کے طرح طرح کی تدبیریں بھی ہوتی ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی کہنے لگے صاحب اگر کسی کی نشہ کے لیول بہت کم ہو یہاں تک کہ آدمی کا توازن برقرار رہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ حدیث میں تو یہ لکھا ہے کہ جو نشہ حرام ہے اس کی مقدار قلیل بھی حرام ہے, اس کی مقدار کثیر بھی حرام ہے. لیول کہاں سے آپ مان لیں گے؟ ایک لیول تو براؤن شوگر کی لیول ہے اور ایک لیول جو ہے شراب کی لیول ہے, پھر شراب کی اپنی الگ الگ لیولیں ہیں, تو کون سی والی لیول آپ لیں گے؟ اس لیے سامنے سب دیکھ سکے گا جس چیز سے بھی نشہ پیدا ہو جائے گا وہ حرام ہے چاہے قلیل سے قلیل نفع کیوں نہ ہو. کل ما اکرب وہ حرام, ہر وہ چیز جس کی بنا پر نشہ وجود میں آ جائے گا وہ حرام ہے. یہ بات کا مسئلہ ہے کہ سگریٹ اس کیٹیگری میں آتی ہے یا نہیں, اور وہ سگریٹ کے اندر نشہ ہے وہ کچھ اور چیز ہے. تو بہرحال حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے ہیں مستقبل کے لیے, ان ارشادات کو ہمیں ضرور پڑھنا اور سمجھنا ہے. اس میں بعض باتیں تو ٹھیک وہ ہے جو ٹھیک ہمارے ہاتھوں سے پوری ہو رہی ہیں. اس نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ دوسرے کا احترام کریں گے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, تاکہ دفتر کا ملازم صاحب کا احترام کرتا ہے کیونکہ اگر نہیں کروں گا یہ تو مجھے پریشان کرے گا, مجھے تنگ کرے گا, میرا ٹرانسفر کر دے گا, رکاوٹیں ڈالے گا, اور باہر نکل کر گالیاں دے رہا اندر جا کر کے صاحب جناب صاحب. سڑک کے کنارے پر ایک آدمی خاص وردی میں کھڑا ہوتا ہے, ہر آدمی بڑے احترام کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے اور احترام کے جتنے الفاظ ہیں وہ سارے اس کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے, اور دل میں نفرت پوری کی پوری ہے. یہی ہے وہ حضور کی بات پوری ہو گئی, یکرم الرجل مخافت شر رہی, کسی انسان کا احترام کیا جائے گا تاکہ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کا مطلب یہ نفاق کی ایک قسم ہے, اندر کچھ اور ہے, زبان سے کہیں جناب صاحب میجر صاحب اور سارے الفاظ اس کو بول دیں. عجیب ہے, حضور کے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہوگا. اب دیکھ لیجیے رشوت کا نام ہدیہ رکھا گیا یا چائے رکھی گئی, شراب کا نام بدل کو حلال کیا گیا, انسان دوسرے کا احترام کر رہا ہے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے حالات ہو جائیں گے کہ قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو کس جرم میں قتل کیا, اور مقتول کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ میں کس جرم میں مارا گیا. اسی بنا پر ہمارے معاشرے میں یہ جو چلتا ہے نامعلوم, یہ نامعلوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گویا وہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ اس کا جرم تھا کیا اور تھا بھی یا نہیں. اللہ اکبر, حضور نے فرمایا لا یدری القاتل فیما قتل ولا یدری المقتول فیما قتل, قاتل کو نہیں معلوم ہوگا اس بیچارے کا جرم کیا تھا جس کی بنا پر میں نے اس کو مار دیا, اور مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا میرا جرم کیا تھا جس کی بنا پر میں مارا گیا. خلاصہ وہ تمام وہ چیپٹر ضرور پڑھنا چاہیے. اور کہاں پڑھیں گے؟ حدیث کی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان تمام بڑی کتابوں میں وہ چیپٹر موجود ہوتا ہے. اور ہمارے بعض مصنفین نے ان اس قسم کی حدیثوں کو الگ سے بھی ذکر کر دیا ہے. اور بعض حدیثیں تو بڑی حیرت انگیز ہیں, آدمی حیران ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ جب تمہارے سامنے یہ صورت حال آئے گی کہ مکے کا پیٹ چیر کر راستے بنائے گئے اور مکے میں عمارتیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو گئیں, تو سمجھ لینا معاملہ سر پر آ چکا ہے, یعنی قیامت بالکل نزدیک آ چکی ہے. اس وقت پوری دنیا میں کہیں ٹرپل سٹوری سے زیادہ, یعنی تین سٹوری سے زیادہ کہیں بلڈنگ نہیں تھی. زیادہ کہا جاتا تھا کہ ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا, اس کی بلڈنگ جو تھی وہ تین سٹوری پر تھی اور اونچے وہ تھے, اس کے علاوہ تین سٹوری. آج کا جو سٹرکچر ہے یہ 20 منزلیں 30 منزلیں حتیٰ کہ 80 منزل یہاں تک کہ 100 منزل پہاڑوں سے اوپر, یہ اس کا تصور ہی بھی نہیں تھا. اور 1000 سال تک اس کا کہیں تصور نہیں. اس وقت حضور نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں بلڈنگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی, اور وہ ہو چکی ہیں. انڈر گراؤنڈ راستوں کا تصور بھی نہیں تھا اس وقت چل رہے ہیں انڈر گراؤنڈ راستے. تو گویا تقریباً 1500 سال بعد جو بات ہونے والی ہے وہ بات اس وقت حضور نے فرمایا. دیواروں میں آوازیں محفوظ ہو جائیں گی. دیواروں میں آوازیں محفوظ ہونے کا مطلب یعنی وہ جو خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, یا کسی بلڈنگ کے اندر کسی فنکشن ہال کے اندر یا کسی کنونشن ہال کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے, کسی انسان کو دیواروں میں کیا صورتحال ہے, پروگرام چل رہا ہے اور کیمرہ سارا کا سارا خود بخود ریکارڈ کر رہا ہے. یہ ہے وہ دیوار کے کان. اس کے معنی نہیں کہ بنایا خود دیوار ہی ہے, بلکہ دیوار کے ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے جو آپ کی آوازوں کو ریکارڈ کر رہی ہے اور آپ کے ہر چیز کو ریکارڈ کر رہی ہے. تو خلاصہ میرے عرض کرنے کا یہ ہے, ہمارے بعض بزرگوں نے اس نو پر کتابیں بھی جمع کی ہیں. ان میں سے ہمارے علماء میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی, انہوں نے کتاب لکھی ہے عصر حاضر حدیث رسول کے آئینے میں. اس میں وہ دکھاتے ہیں, وہ حدیثیں دکھائیں گے اور حدیث دکھانے کے بعد کہیں گے دیکھیں آج کے زمانے میں ہے یا نہیں ہے. وہ ضرور پڑھنا چاہیے. اور اس پڑھنے کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہماری نظروں سے وہ حدیثیں گزر جائیں گی. دوسرا فائدہ ہوگا کہ ہم کو جائزہ لینے کا موقع ملے گا کہ آج ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں فخر کے ساتھ مسلمان اپنا رہے ہیں یہ دراصل وہ زہر ہے جس زہر کو 1400 سال پہلے ہمارا نبی بیان کر چکا ہے اور ہم اس کو بڑے فخر کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ اپنا رہے ہیں. یعنی جب آج ہماری خاتون اپنی بیٹی کو وہ زین پینٹیں پہنا رہی ہے یہ زہر ہے, اور 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بیان فرما دیا تھا کہ اس کی وجہ سے میری امت کی نفرات لعنتیں ہوں گی جو یہ کام کریں گی. تو ہمارے گھر کی خاتون جو ہیں لعنت والا کام کر رہی ہے مگر چھوڑنے کو تیار نہیں, چاہے اس کے نتیجے میں لعنت کے معنی یہ نہیں کہ وہ کوئی کھل کر کے آئے میں لعنت آ رہی ہوں, وہ تو کسی دوسرے روپ میں آ جائے گی مگر آئے گی لازمہ. کیا ہمارے گزرا کہا کرتے ہیں کہ صاحب وہ لعنت کی مثالیں بتاتا ہوں. ایک ماں اپنی بیٹی کو اسی طرح کے لباس پہناتی رہی, ڈانس سکھاتی رہی, ٹی وی دکھاتی رہی, لڑکی جو ہی بڑی ہو گئی وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی اور ماں سے کہا آپ کی ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے, آپ میں اپنی زندگی میں آزاد ہوں. یہ ہے وہ لعنت. اور اس کے بعد پھر اس ماں کا ٹینشن ہو گیا اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ ذہنی توازن بگڑ گیا, تو یہ ہے وہ لعنت جو سامنے آ گئی. اس کے معنی نہیں کہ لعنت آئے گی یہ کہہ کر کہ میں لعنت آ رہی ہوں, وہ جو حضور نے کہی تھی آپ نے اپنی بیٹی کو زین پینٹر میں پہنائی لہٰذا میں لعنت بن کر نہیں, نام لے کر کے نہیں آتی ہے, وہ کسی اور روپ میں آئی. ایسا ہو سکتا ہے کہ جس شوہر کے ساتھ, حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور یہ زندگی میں بار بار آپ کا تجربہ ہوگا, بار بار کا تجربہ کریں گے, خدا کا حکم توڑ کر جب تم کسی انسان کو خوش کرو گے تو کچھ عرصے کے بعد اسی انسان سے تم کو تکلیف پہنچ جائے گی. اللہ کا حکم توڑ کر چاہے انسان والدین کو خوش کرے, شوہر بیوی کو خوش کرے, بیوی شوہر کو خوش کرے, اپنے افسر کو خوش کریں, کسی دوست کو خوش کریں, کسی داماد کو خوش کریں, کسی پڑوسی کو خوش کریں, خدا کا حکم توڑ کر کسی انسان کو خوش کرنے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اسی انسان سے ان کو تکلیف پہنچے گی اور اس وقت آدمی تڑپنے لگتا ہے اس نے مجھے اتنا دکھ کیوں پہنچایا, میں نے اس کے لیے یہ کیا تھا, میں نے اس کے لیے یہ کیا تھا. اسی میں وہ بھی آتا ہے کہ صاحب تم خدا کا حکم توڑ کر کسی انسان کو خوش کرو گے آگے چل کر, چاہے ہزاروں مرتبہ اس کا تجربہ ہوا, کبھی شریعت کے خلاف کر کے کسی انسان کو خوش کیا گیا کچھ عرصے کے بعد اسی سے تکلیف پہنچی. ہم لوگوں نے ہزاروں مرتبہ اس کا تجربہ کیا کہ فلاں کام ہم نے کیا جو شریعت کے خلاف نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کیا, کیوں کیا تھا, یہ ناراض ہو جائے گا, چلو اس کی مجبوری نہیں کیا. یعنی میں مثال عرض کرتا ہوں کہ مثلا کوئی عورت آئی اس عورت سے بات ہم کو نہیں کرنی چاہیے تھی، خصوصاً جب کمرے میں اور کوئی آدمی نہیں ہو تو شریک خلاف اس کے ساتھ بات کرنا، اور یا کسی آدمی کو بٹھا کر۔ تو بار بار میں نے تجربہ کیا، میں کبھی لڑکے کو لا کر بٹھا کے رکھتا تھا، پھر اس کی بات سننی ہے جی کیا بات ہے، اب وہ کبھی مسئلہ پوچھے گی کبھی کچھ کرے گی، لیکن کبھی کسی موقع پہ سوچا تھا یہ تو تھوڑی دیر کی بات ہے، آپ کس لڑکے کو ڈھونڈیں گے، چلو بیٹھو جلدی سناؤ کیا کہنا ہے، یہ خدا کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یہ خدا کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اسی عورت نے گالیاں دی، کیا مسئلہ غلط بتایا ہم کو، یا ہماری رہنمائی صحیح نہیں کی، یا میں کوئی کیس لے کر کے گئی تھی شوہر کے خلاف، اس نے سنی ہی نہیں ہماری بات، حالانکہ غلطی میرے شوہر کی تھی۔ اور ایک عورت نے یہ کہا کہ میں نے اپنے شوہر کے متعلق جو کچھ کہا تھا، اس شوہر نے پتہ نہیں جا کر پیسہ دیا یا کیا دیا، وہ ساری انہیں کی بات کر رہے ہیں اب، تو وہ یاد آ گیا کہ وہی غلطی ہے۔ غرض یہ کہ حدیثوں میں بار بار آتا ہے یہ کہ جب تم خدا کا حکم توڑ کر کسی انسان کو خوش کرو گے، اسی انسان کو تم کو تکلیف پہنچائی جائے گی، حتیٰ کہ بیٹے سے باپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، باپ سے بیٹے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، دوست سے دوست کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، بیوی سے شوہر کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور استاد سے شاگرد کو، افسر سے ماتحت کو، ماتحت سے افسر کو تکلیف ضرور پہنچے گی۔ اگر تم نے خدا کا حکم توڑ کر کسی کا دل جیتنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ شانہ اسی انسان کو تمہارے لیے اگلے کسی مرحلے میں چاہے سالہ سال گزر جائیں تکلیف کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو بہرحال میرا عرض کرنے کا منشا یہ تھا، مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ضرور کہیں سے حاصل کر لیں اور پڑھ لیں، اثر حدیث، اثر حاضر حدیث رسول کی روشنی میں، نمبر ایک۔ نمبر دو، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہمارے اس وقت کے بہت ہی مستند ترین اصحاب علم میں مانے جاتے ہیں، اور دنیا بھر میں ان کا بہت بڑا کام ہے مختلف شعبوں میں، حدیث میں الگ، فقہ میں الگ، قانون میں الگ، اقتصادیات میں الگ، مختلف میدانوں میں وہ بہت کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی چھوٹی سی کتاب لکھی ہے فطروں کی برسات، تو اس میں دکھایا انہوں نے کہ فطروں کی برسات یعنی حضور نے کیا کیا فتنے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند فتنے یہ ہیں جو ہمارے دور میں گزر رہے ہیں اور ہمارے آنکھوں سے کے سامنے گزر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اگلا حل دکھایا ہے کہ یہ جو حضور نے بیان فرمایا اس صورت حال میں ہم کو کرنا کیا ہوگا۔ یہ ساری بحث جو میں نے عرض کی، اس کو میں ایک حدیث عرض کر کے پھر میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدا الاسلام غریبا، میرا یہ دین اس حال میں شروع ہوا کہ لوگ اس کو تعجب سے دیکھتے تھے، یہ کیسا دین ہے، اس میں یہ چیز بھی منع ہے، یہ تو منع نہیں ہونی چاہیے، اس میں یہ چیز نہ کرنے کا حکم دیا گیا، یہ تو کرنے کی چیز ہے، اس میں فلاں کام کرنے سے روکا گیا ہے، اس میں تو بڑا مزہ ہے۔ تو اس طرح سے لوگ اس کے ہر حکم کو عجیب طرح سے دیکھتے تھے۔ بدا الاسلام غریبا، میرا دین اس حال میں شروع ہوا کہ لوگوں کو اس دین کے ساتھ تعجب، نفرت، حیرانگی ہوتی تھی، اوپرا لگتا تھا، یہ دین یہ کیسا عجیب ہے۔ پھر دین پھیل گیا، اور پھیلنے کے بعد اس کی ہر چیز پیاری لگنے لگی، اور عمل کرنے والے چاروں کو سمجھ کر، اور ان کا مزاج ایسا بن گیا کہ دین کے علاوہ باقی ساری چیزیں اوپری لگنے لگیں۔ اوپری لگنے کی مثال میں بات کرتا ہوں، اوپری کیا کہتے ہیں، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطوط بھیجے تھے دنیا کے بادشاہوں کے نام اسلام قبول کرو، اور یہ حضور کا امتیاز، باقی مذہبوں میں سے کسی مذہب کی ذمہ دار میں دنیا کے تمام سلاطین کو مخاطب نہیں بنایا، نہ کرشن نے، نہ رام نے، نہ مہاتما بدھ نے، نہ گرو نانک نے، نہ حضرت عیسیٰ نے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، نہ زرتشت نے، نہ تائیزم کے کسی ماہر، کسی نے بھی نہیں، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں کسی مذہب کے سربراہ نے ساری دنیا کو مخاطب نہیں بنایا، صرف ایک ہیں، وہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے اسلام قبول کرو۔ اس میں بس زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا ہے کہ ہندوستان خط نہیں آ سکا، چائنا خط نہیں پہنچ سکا، باقی جہاں جہاں تک آپ کا خط جا سکتا تھا وہاں وہاں آپ کا خط پہنچا، چنانچہ ایران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پہنچا ہے، اور ایران کے اس خط کا تذکرہ اس پورے خطے میں پھیل گیا تھا، پھر پورے خطے سے مراد ہے یعنی غرب صغیر میں، ایران کے بادشاہ کے بعد جو حضور کا خط پہنچا تھا اس خط کا تذکرہ یہاں کے تمام درباروں میں پہنچ گیا تھا، اس لیے بھوپال کے بادشاہ نے جس کا نام تھا راجا بھوج، اس نے اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ آج رات میں عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے، کچھ ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے سندھ کے راجا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سونٹ کا ہدیہ بھیجا تھا۔ خیر تو ایران کے بادشاہ کو جو حضور نے خط بھیجا تھا اسلام قبول کرو، اس خط کو ایران کے بادشاہ نے پھاڑ دیا، ایران کے بادشاہ نے وہ خط پھاڑ دیا، اور اس کی وجہ سے حضور کو تکلیف بھی ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس نے میرا خط پھاڑا اس کے ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے، بہت تھوڑے عرصے میں اس کے ملک کے ٹکڑے ہو گئے۔ اس بادشاہ نے آرڈر بھیجا ایک گورنر صاحب کو، جن کا یہ خط میرے پاس آیا ہے اس کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو، اس نے کیسے ہمت کی مجھے خط لکھنے کی۔ تو وہ گورنر صاحب جس نے یہ گرفتاری کے لیے اب جس کو آرڈر ملا تھا اس کا نام تھا گورنر بازان، یہ یمن کے علاقے کا گورنر تھا، اس نے دو آدمی روانہ کر دیے حضور کو گرفتار کرنے کے لیے، ایک کا نام تھا باغوے، دوسرے کا نام تھا خسروے۔ تو باغوے اور خسروے یہ دونوں حضرات پہنچے، یہ دونوں صاحبان پہنچے ہیں مدینہ طیبہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے تم کو دیکھ کر کے کہا، بھائی تم لوگوں نے یہ داڑیاں کیوں صاف کی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے رب کا آڈر ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ کہا وہ ہے کسرا۔ تو حضور نے فرمایا میرے رب کا حکم تو ہے کہ داڑھی رکھو۔ خیر اب کیوں آئے ہو تم؟ کہہ گئے ہم آئے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کو تبس ہنسی آ گئی، تبسم فرما کا بہت اچھا کل بات کریں گے، فی الحال تم آج رات آرام کرو۔ ان کو ایک صحابی کے ساتھ روانہ کیا کہ ان کو اپنے پاس بٹھاؤ۔ اب وہ جب باہر نکلے تو سارے مدینے کے بچے ان کو دیکھنے حیران، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی تو داڑیاں نہیں ہیں۔ تو بچوں نے شور مچایا اور ایک نئی قسم کے لوگ آئے ہیں یہاں، یہ ہے وہ اوپرا پن۔ یہ ان کے لیے تعجب کی بات تھی، ایسا بھی انسان ہوتا ہے کبھی؟ ہمارے ایک استاد تھے بخارا کے رہنے والے تھے، یعنی وہ امام بخاری کا وطن جہاں کا تھا وہ بخارا کے رہنے والے تھے، وہ کہتے تھے ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی وہاں بخارا سے، اور سارا خاندان ان کا اس ہجرت میں کچھ شہید ہو گئے کچھ کیا ہو گئے، اور وہاں سے ہجرت کر کے یہاں کشمیر بھی آئے، سری نگر میں وہ 7 مہینے رہے، اور یہاں سے بعد میں دیوبند چلے گئے تھے۔ یہ دیوبند میں سارا علم انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد پھر وہیں پڑھاتے رہے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی ہے، مولانا ہاشم بخاری۔ تو ہمارے استادوں میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری گھر کی عورتیں ہم سے پوچھا کرتی تھی، یہ جو قرآن میں جگہ جگہ کافر ہوتا ہے، یہ کافر انسان ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ یعنی گویا ان کا ذہن ہی قبول نہیں کرتا تھا، یہ کافر جو ہے انسان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی، امام بخاری کا علاقہ تھا۔ تو یہ انسانی ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ شکل اس کی ہم جیسی ہوتی ہے، سوچ اس کی ہم جیسی ہوتی ہے، کھاتا پیتا اسی طرح سے ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری گھر کی عورتیں، ان کا ذہن ہی قبول نہیں کرتا تھا کہ کافر انسان ہو سکے گا، کافر ہو ہی نہیں سکتا ہے انسان کافر، جس کی یہ خامیاں بیان کی جا رہی ہے۔ تو اوپرا پن، حضور نے فرمایا میرا دین جب شروع ہوا تو یہ دین اوپرا لوگوں کو لگتا تھا، اور جب یہ پھیل گیا تو یہ دین پیارا ہو گیا، اور دین سے ہٹ کر جو عادتیں ہیں وہ اوپری لگنے لگی، اور ایک وقت آیا کہ یہ دین پھر اوپرا ہو جائے، پھر ایسا اجنبی لگے گا، اس کی ہر بات عجیب لگے گی، یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے، یہ حکم ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو بڑا مشکل حکم اسلام نے دے دیا، اس کو آج عمل کہاں کر سکیں گے؟ بہرحال اسلام غریباً، اسلام شروع ہوا اس حال میں کہ یہ اجنبی لگتا تھا، اجنبی والا دین لگتا تھا۔ وسیعود، اور ایک وقت آئے گا یہ پھر ویسے ہو جائے گا کہ لوگ اس کو اجنبی فن کے ساتھ دیکھیں گے۔ کما بدا فتوبا للغربا، اس دور میں اس دین پر جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کو میری طرف سے مبارکباد۔ فتوبا، خوشخبری ہے اس انسانوں کے لیے جو اس دور میں جب میرے دین کو لوگ تعجب کے ساتھ دیکھتے ہوں گے، نفرتوں کے ساتھ دیکھتے ہوں گے، حیرت کے ساتھ دیکھتے ہوں گے، یہ بھی کوئی دین اس وقت ان جو اس پر جمے رہیں گے ان کو میری طرف سے مبارکبادی ہو۔ فتوبا للغربا الذین یصلحون ما افسد الناس، جو اس زمانے میں بھی ان تمام خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے جو خرابیاں انسان کر رہا ہوگا خرابیاں، مگر سمجھتا ہوگا ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ چاہتی یہ جو آج کے زمانے میں فیشن پھیلاتے ہیں، یہ جو آج کے زمانے کیا کیا پھیلایا جا رہا ہے اور کس طرح کن کن عنوانوں کے ساتھ، تو کیا 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 پھیلایا جا رہا ہے کن کن عنوانوں کے ساتھ، کہتا ہے شخصی آزادی ہونی چاہیے۔ شخصی آزادی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا عورتیں ننگی ہو جانی چاہیے، چرچ میں نانے شکارا پہنے دنیا کو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر پیرس میں کوئی مسلمان بیٹی کسی سکول میں شکارا پہن کر جاتی تو ساری دنیا کے سر میں درد ہے، ساری دنیا کا میڈیا پریشان ہے، اس نے شکارا کیوں پہنا ہے، کیا ہے یہ؟ ہر تک عالمی سطح پر بحثیں چل رہی ہیں، عدالتوں کے بحثیں الگ ہیں، پارلیمنٹوں کے بحثیں الگ ہیں، میڈیا سارا اسی کے پیچھے لگا ہوا، شکارا کب اترے گا؟ وجہ یہ دراصل وہی ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے پوری طرح سے سرگرمی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوں گے، اور عنوان کچھ اور ہوگا، اور اس میں بدقسمتی سے مسلمان بھی وہ زہر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بھی وہی بولی بولنے لگتا ہے، اور وہ بھی سمجھنے لگتا ہے واقعی اس میں کچھ نہ کچھ ترقی ہے۔ یہ بعض میڈیا میں کے لوگ ہوتے ہیں، بعض حکمران ہوتے ہیں، بعض کسی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں ترقی یہی ہے۔ ایک مسلمان ملک کے سربراہ یورپ کے ایک ملک میں گئے، اور وہاں ایک لیڈی صاحبہ ان کا انٹرویو لینے کے لیے آئی، تو پہلا سوال کرتی ہے آپ کے ملک میں اتنی بیداری کب آئے گی کہ ہمارے ملک کا صدر جب آپ کے ملک میں آئے تو آپ کی ملک کی کوئی لڑکی اسی طرح سے اس کا انٹرویو لینے کے لیے آئے؟ تو مسلمان ملک کے سربراہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کاش وہ دور کبھی نہ آئے کہ تم جیسے بے عزت ہو کر کے انٹرویو لینے کے لیے اجنبی مردوں کے قبروں تک پہنچ جاؤ، وہ دور ہمارے ملک میں نہیں آنا چاہیے، جاؤ تو یوں دینا چاہیے۔ مگر اس کا کہنا یہ تھا ابھی وہاں کچھ قدامت پسند لوگ ہیں، جب تک وہ ختم نہیں ہو جائیں گے تب تک یہ دور تو آ نہیں سکتا، اور میں امید کرتا ہوں 2-3 سال اور لگیں گے۔ یہ ایک بہت قابل اعتماد مسلمان ملک کے سربراہ کا بیان اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ لوگ دین کو عمدہ بنا کر کے، حضور نے فرمایا جب لوگ بغیر دعویٰ کر رہے ہوں گے اس وقت جو دین کی اچھائیوں پر کار پر رہیں گے ان کو میری طرف سے مبارکباد ہو. تو بہرحال ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں, اور مطالعہ کرنے کے بعد پھر ان کو پڑھیں, حدیثوں کو یاد کریں, اور اپنے دوستوں کو حدیثیں پہنچائیں. اللہ تعالیٰ فہم سلیم نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس لیے کئی جمعہ پہلے میرے کسی بھائی نے ایک سوال دو تین مرتبہ دیا اور اتفاق سے اس کا جواب یہاں نہیں آ سکا. کسی بہر بھائی نے سوال پوچھا تھا, نفس کیا ہوتا ہے, دل کیا ہوتا ہے, اور روح کیا ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم ہوتا ہوں یا موجود ہیں یا نہیں ہیں, اگر ہوں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہ ہو تو میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں. دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں. اس قلب کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو وہ جو پمپ کرنے والا عضو یہاں بائیں طرف ہوتا ہے, ایک دل کے معنی یہ ہیں. یہ وہ والا دل ہے جو انسان کو بھی ہوتا ہے, جانور کو بھی ہوتا ہے, پاگل کو بھی ہوتا ہے, سمجھدار کو بھی ہوتا ہے, مرنے کے بعد یہ یہی رہتا ہے. ایک دل کے معنی تو یہ ہے. یہ والا دل ایمان کی جان ہے, یعنی اسلامیات میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ دل میں ایمان ہے تو اس سے مراد یہ والا دل نہیں ہے. اگر اشارہ تو اسی طرف آدمی کرتا ہے, مگر مراد یہ والا دل نہیں ہوتا. پھر اس دل سے ہٹ کر ایک اور ہے, لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے جیسے مان لیا بجلی کے تار کے اندر جو پاور, جو کرنٹ ہے, اسی طرح کے کرنٹ کی کیفیت ہے جو دماغ اور دل کے دونوں کے تعلق کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. اس کو کہتے ہیں قلب لطیف. اس قلب لطیف ہی کو ایمان کے مائل قرار دیا گیا ہے. اس کی مثال کہ صاحب آپ کھانا کھائیں گے کہ جی میرا دل نہیں چاہتا. اس سے پوچھیں گے صاحب آپ چاہ رہے ہیں, یہ کہتا ہے میرا کام تو صرف پمپنگ ہے صاحب, چاہنا اور نہ چاہنا میرا کام نہیں ہے. پھر کون سی چیز ہے وہ چاہنا چاہنے کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے صاحب وہ کوئی اور ہے, اسی سے پوچھو وہ کون ہے, مگر میں نہیں ہوں, میں فیصلہ کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میرا دل چاہتا ہے میں تھوڑا سا سو جاؤں. سونا ہے دماغ, آنکھوں کا کام اور دماغ کا کام. ہم کہتے ہیں صاحب دل چاہ رہا ہے میں تھوڑا سا سو جاؤں, دل چاہتا ہے میں تھوڑا گھوم کر کے آؤں. گھومنا ٹانگوں کا کام ہے, لیکن ساتھ میں کہتے ہیں دل بھی اچھا. اسی بات کو نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا, انسان کے دل میں ایک لوتڑا ہے, لیکن تعبیر کیا اس کو لوتڑے سے؟ کیوں لوتڑے تعبیر کیا؟ اس وقت اگر نبی علیہ السلام بیان فرماتے انسان کے دل میں ایک اور چیز ہے تو صحابہ فوراً کہتے ہیں جی ہم کو دکھائیے کہاں ہے وہ. تو اس آتے لوتڑے کا لفظ استعمال کیا, لیکن اصل میں لوتڑا نہیں ہے. دوسرے لفظ میں یوں کہیے کہ صاحب یہ تار ہے نا, اس تار کا ہاتھ نہیں لگانا. حالانکہ تار کو ہاتھ لگانے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں. اصل میں ہاتھ نہ لگانے کا مسئلہ جو ہے وہ تار کے اندر کی اس حصے کو جس میں کرنٹ آ رہا ہو, تو ہم اصل میں کرنٹ سے بچانا چاہتے ہیں لیکن بولتے ہیں تار کو. اسی طرح سے حضور نے فرمایا انسان کے دل میں ایک گوشت کا لوکڑا ہے, جب وہ درست ہو جاتا ہے تو انسان صحیح, اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے انسان بگڑا. سلحت سلحت جاتا تو کلو, ادا فصد فصد جلو کلو. اگر آپ غلطی کر رہی ہے اس کا مطلب دل میں خرابی ہے, اگر کان غلطی کر رہا ہے اس کا مطلب دل میں خرابی ہے, اگر زبان سے گالیاں دی جا رہی ہے اس کا مطلب دل میں خرابی ہے, اور جب یہ دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو آنکھ کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے, کانوں کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے. تو دل کے دو معنی ہوئے. ایک معنی دل کے ہیں یہ دھڑکنے والا حصہ, اس کو ہماری کتاب میں کہتے ہیں قلب صنوبری, اور دوسرا دل کے معنی ہے انسان کے اندر پائی جانے والی وہ لطیف کیفیت, جو لطیف کیفیت در حقیقت جذبات کا منبع بنتی ہے. اسی سے جذبات, احساسات اور خواہشات ابھرتی ہیں. کبھی خواہشات اچھی ابھرتی ہیں اور کبھی خواہشات بری ابھرتی ہیں. اسی کی اصلاح ہو جاتی ہے, تو جب وہ اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اصلاح شدہ قلب, اور جب وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں برا دل. یہ ہے قلب کی تھوڑی سی تشریح. تفصیلی تشریح اگر جاننا چاہیں تو اس کے لیے میں مشورہ دوں گا, اگر یہاں کہیں انسائیکلوپیڈیا کی کوئی کتاب مل جائے. انسائیکلوپیڈیا ہمارے ہاں مختلف اداروں کے آئے ہیں, جن میں سے ایک پنجاب یونیورسٹی لاہور کا انسائیکلوپیڈیا ہے. ممکن ہے یہاں کشمیر یونیورسٹی میں وہ مل جائے گا. اس میں قلب کی بحث جہاں پر ہوگی اس کو پڑھنا. اور اسی طرح سے مصر کا ایک انسائیکلوپیڈیا چھپا ہے, دائرۃ المعارف الاسلامیہ اس کا نام ہے. ممکن ہے یہاں کہیں لائبریری مل جائے تو وہاں قلب کی بحث اس میں دیکھ لیں, اس میں یہ ساری بحثیں مل جائیں گی. اور ہمارے بزرگوں میں سے ایک عالم گزرے ہیں حضرت شیخ محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ حضرت مولانا اشرف تھانوی سے بھی پہلے گزرے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے, وہ کتاب یہاں تو مل نہیں سکے گی, ہمارے ہیں اس میں بھی ساری بحث اس پر ہے. تو قلب کے تھوڑے سے معنی یہ ہیں. دوسرا سوال کی اس میں تھا روح کسے کہتے ہیں. روح کے متعلق سوال اتنا مشکل سوال ہے کہ مان لیں آپ پچھلے 3000 سال سے مذہب, فلسفہ اور سائنس ان تینوں نے روح پر لائبریریوں کی لائبریریاں کھڑی کر دی ہیں, لیکن ابھی تک کسی کنارے پر پہنچ نہیں سکے یہ ڈیفائن کرنے کے لیے روح کیا چیز ہے. اس لیے ظاہر ہے آپ کا سوال کرنا اور مجھ جیسے انسان کا جواب دینا یہ ہمارے بس سے باہر ہے. البتہ میں اختصار کے ساتھ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر سکتا ہوں. قرآن کریم نے یوں کہا ہے, کیا کہا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مدینہ طیبہ میں چل رہے تھے، عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے، تو یہودی دوسرے یہودی سے کہتا ہے وہ ہے وہ، اس نے کہا کون؟ کہا یہی ہے نا وہ جو کہتا ہے میں نبی ہوں. وہ کہتا چلو اس سے سوال کریں گے. کہا نہیں نہیں سوال نہیں کرنا. کیوں؟ کہا ایسا نہ ہو یہ وہ جواب دے دے جس سے تم کو ناگواری ہوگی، ایسا نہ ہو یہ وہ جواب دے جس سے تم کو ناگواری ہوگی. حضور کے ہم کیا جواب دیں گے جس کی بنا پر اس کو ناگواری ہوگی؟ کیا حضور نعوذ باللہ مجھے کو گالی دیں گے؟ نہیں. پھر کہا تم سوال کرو گے اور یہ سوال کا صحیح جواب دے گا، اور وہ صحیح جواب جو ہے وہ تم کو سوٹ نہیں کرے گا، کیونکہ علامت یہ لکھی ہے کہ تمہارے سوال کا صحیح جواب دینے والا سچا نبی ہوگا اور تم وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو یہ تم کو ناگواری ہوگی. تمہاری چاہت یہ ہے کہ یہ جواب دے غلط تو تمہیں پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا جھوٹا نبی ہے، اور اگر اس نے وہاں سے صحیح جواب دے دیا تو پریشان ہو جاؤ گے، صاحب تم کہنا پڑے گا یہ سچا نبی ہے. اس نے کہا نکل کے دیکھتے ہیں چلو. تو اس نے نزدیک آ کر کہا یا رسول اللہ مر روح، رسول اللہ یا رسول اللہ فرمائے روح کیا چیز ہے؟ تو حضور خاموش کھڑے رہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور خاموش کھڑے ہیں، مجھے محسوس ہو گیا وہی آنے لگی. تھوڑی دیر ہو گئی، اس کے بعد حضور نے فرمایا روح خدا کے فیصلے کا نام ہے. کل روح من امر ربی یسألونک عن الروح کل روح من امر ربی، یہ ہے قرآن کا جواب. کیا ہے اس کا مطلب؟ بس سمجھانے کے لیے میں عرض کر سکتا ہوں، آپ ریموٹ دباتے ہیں اور آپ کی گاڑی چیخنے لگتی ہے، یہ کیا چیز وہاں سے وہاں گئی؟ بس یہی ہے روح. ٹہنی کو کاٹ دیا گیا، چند دن کے بعد آپ نے دیکھا وہ خشک ہو گئی، کیا چیز اس میں سے نکل گئی؟ وہی ہے اس کی روح. اس بجلی کے تار کے اندر ایک حالت وہ ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں اور ایک حالت ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. جب ہم ہاتھ نہیں لگا پاتے ہیں اس وقت بجلی کی تار کے اندر کیا چیز ہے؟ کہ وہی ہے روح. اور آسان سے آسان تر مثال جو میں عرض کر سکتا ہوں وہ یہ، ہمارے بڑے علماء میں سے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی گزرے ہیں، وفات ہو گئی، اور ان کے کچھ امتیازات بھی تھے. ان امتیازوں میں سے ایک امتیاز یہ تھا کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے تالا انہوں نے کھولا ہے. یہ بھوپال جایا کرتے تھے، وہاں ایک بہت بڑے بزرگ بھی تھے اور ان سے ملتے رہتے تھے، تو ایک دفعہ ان کی مجلس میں یہی سوال اٹھا کہ روح کو کیسے سمجھایا جائے. تو اس بزرگ نے جو مثال دی تھی وہ مثال ہی میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا مان لیں آپ گورنمنٹ کو یہ معلوم ہوا کہ 500 روپے یا 1000 روپے کا نوٹ میں فراڈ آ گیا ہے، نقلی نوٹ آ گئے، اسے انہوں نے اعلان کر دیا کہ نوٹ کو منسوخ کر دیا گیا، تو آپ کی جیب میں یہ جو 500 یا 1000 کا نوٹ ہے یہ نوٹ نہیں، اب یہ کاغذ بن گیا. ہاں مہربانی وہ یہ کریں گے کہ صاحب ایک ہفتے کے اندر اندر چینج کر لیجیے، ورنہ ایک ہفتے کے بعد یہ کاغذ کندم ہو جائے گا. تو بہرحال ایک ہفتے کے بعد یہ کاغذ جو جیب میں ہے اب یہ کاغذ ہے، یہ وہ نوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مہینہ گزر گیا، اور مہینہ گزرنے کے بعد اب اعلان کیا گیا کہ صاحب وہ فراڈی نوٹ جو ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں اور وہ نقلی کرنسی ضبط ہو چکی ہے، اور ہم 500 یا 1000 کے نوٹ کو پھر بحال کر دیتے ہیں. تو آپ کی جیب میں جو کاغذ تھا یہ پھر نوٹ بن گیا. کس چیز نے اس کو نوٹ سے کاغذ بنایا؟ آرڈر نے. اور کس چیز نے اس کو کاغذ سے واپس نوٹ بنایا؟ آرڈر نے. اسی آرڈر کو کہتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو انسان کا جسم تیار ہو گیا، اور تیار ہونے کے بعد ماں کے پیٹ میں ہے، 4 مہینے کے بعد اچانک یہ بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے. آپ کے میڈیکل میں تو پہلے دن سے یہ زندہ ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد جب یہ بچہ حرکت کرنے لگتا ہے اس کا مطلب روح اس کے اندر آ گئی، اور ٹھیک ٹھاک انسان ہوتا ہے، صحیح سالم ہے، کوئی کمی نہیں. کیا چیز اس کے اندر سے نکل گئی کا کچھ پتا نہیں. ہم کہتے ہیں وہی روح اس کے اندر سے نکل گئی. اور روح نکلنے کی علامتیں 3 میں سے ایک، دماغ بیٹھ جاتا ہے، سانس رک جاتا ہے، دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے. تو دماغ کا بیٹھ جانا، دل کی حرکت بند ہو جانا، سانس کا رک جانا، نظام تنفس تباہ ہو گیا، تازی مر جاتا ہے. 3 چیزیں بیک وقت ہو جاتی ہیں. یہ اگر ہو جائے گی تو یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، اور اگر یہ ہو جائے گا تو یہ بھی ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو جائے گا. یہ ایک پر تینوں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ان میں سے ایک ہو جائے گا تو دونوں اور ہو جائیں گے. دماغ بیٹھ جائے گا، برین ہیمریج ہو جائے گا، تو کبھی دل بھی بیٹھ جاتا ہے، جب دل بیٹھ گیا تو پمپنگ نہیں ہوگی اور دماغ ادھر سے پگھلنا شروع ہو جائے گا اور ادھر سے سانس رک جائے گا. تو تینوں بیک وقت ہونے لگتے ہیں. بہرحال روح ایک ایسی بدنی کیفیت کا نام ہے جس کیفیت کو لفظوں میں تو تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اور وہ حیات کا مدار وہی ہے. اور جب وہ نکل جاتی ہے تو جسم سارا کا سارا موجود ہے، اور وہ موجود ہے مگر بیکار ہو جاتا ہے، اور وہ جب نکل جاتی ہے تو سارا بیکار، اور جب موجود رہتی ہے تو آدمی ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. اس کے علاوہ روح کو اگر سمجھنا چاہیں تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک مضمون لکھا تھا روح فی القرآن کے نام سے، اور اسی طرح سے حضرت مولانا اشرف تھانوی نے اس پر لمبی بحث کی ہے، کتاب کا نام تکشف، اس میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی انسائکلوپیڈیا مل جائے گا تو اس انسائکلوپیڈیا میں روح کی بحث آپ پڑھیں گے تو وہاں سارا حل ہو جائے گا. تیسرا سوال تھا اس میرے بھائی کا، نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس بھی تقریباً اسی طرح کی چیز ہے، اس کو اگلی کسی مجلس میں سمجھاؤں گا. اس وقت آپ کے دوسرے بہت سارے سوالات آئے ہیں اور یہ خوش قسم کی بحث ہے، نفع بخش عملی بحث نہیں ہے، اس لیے میں اس نفس کے سوال کو یہیں روک دیتا ہوں، دوسرے سوال جو آپ کے بھیجے ہیں ان کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک کسی بھائی نے سوال لکھا ہے، جو بینک سے کریڈٹ کارڈ دیے جاتے ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے، وہ 40 دن کا وقت دے دیتے ہیں، اس میں آپ کی لی ہوئی رقم واپس کرنا ہوگی، ورنہ وقت گزرنے کے بعد آپ کو سود دینا پڑے گا۔ کریڈٹ کارڈ پر باقاعدہ بحث ہوئی تھی، اور اس بحث میں سیمینار میں باقاعدہ اس کو طے کیا گیا تھا، اتفاق سے اس سیمینار میں بھی موجود تھا، میسور کے اندر یہ سیمینار ہوا، اور وہاں پر کریڈٹ کارڈ کے متعلق فیصلہ یہ ہوا تھا کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے، نمبر ایک، اور اگر کوئی آدمی استعمال کر رہا ہے تو وہ اس طرح سے استعمال کرے کہ اس کو سود نہ دینا پڑے، یعنی 40 دن کے اندر اندر وہ رقم ادا کرتا رہے، تو اگر اس کو سود نہیں دینا پڑ رہا، سود سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو پھر تو جائز ہوگا، اور اگر وہ اس طرح سے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر رہا ہے کہ سود دینا پڑ رہا ہے، تو پھر جائز نہیں ہے، اور اس کریڈٹ کارڈ کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کا برا حال ہو گیا۔ کیوں؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے جیسے ہاتھ میں موبائل لینا ایک قسم کا فیشن بن گیا تھا، اور آدمی اپنے آپ کو ذرا برتر سمجھتا تھا، میں موبائل ہولڈر ہوں، اسی طرح سے آج کل کریڈٹ کارڈ والا جو ہے وہ اپنے آپ کو ذرا برتر سمجھتا ہے، میں کریڈٹ کارڈ والا ہوں، اور وہ بے دھڑک شاپنگ کرتا رہتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ میں ادا کر بھی پاؤں گا یا نہیں، اور بعد میں میٹھی نیند سوتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے، مہینوں پر مہینے گزر جاتے ہیں، اور وہاں سے جب بل آتا ہے تو وہ 45% اور کبھی 50% سود کے نام کے عنوان سے آتا ہے، اس وقت آدمی کی ہوا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو غرض ہے کہ کریڈٹ کارڈوں کا معاملہ ایسا ہے، اس لیے اگر اولا تو استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اگر استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ بعض حالات میں بڑی ضرورت ہے اس کے استعمال کرنے کی، یہاں سے آپ فرق کیجیے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو کارڈ لے کر کے جائیں گے، رقم لے کر آپ کو نہیں چلنا پڑے گا، تو اس کریڈٹ کارڈ کے استعمال میں یہ احتیاط ضرور برتنی ہے کہ سود نہ دینا پڑے۔ چار حدیثوں میں واضح طور پر وتر کو ایک ہی سلام کر کے 3 رکعت پڑھنے کا ثبوت موجود ہے، اور ہم قنوت پڑھنے سے پہلے رفع یدین کرتے ہیں، کیا رفع الیدین صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ نماز وتر کے متعلق حدیثوں کی بحث اتنی الجھی اور پھیلی ہوئی ہے کہ آپ مان لیں حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو پوری ایک کتاب اس مسئلے پر لکھنی پڑی، جس میں اس کا نام یہ کشف ستر عن صلاۃ الوتر، تقریباً 15 یا 20 مسئلے ایسے ہیں جو نماز وتر کے بارے میں اختلاف لیے ہوئے ہیں، 15 یا 20 مسئلے، جن میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز وتر فرض ہے، واجب ہے یا سنت، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز وتر کی رکعتیں متعین ہیں یا رکعتیں ہی متعین نہیں، انہیں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کیا کہ صاحب یہ نماز وتر جو ہے وہ 2 اتحیات کے ساتھ ہے یا 3 اتحیات کے ساتھ، اور اسی میں سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ صاحب دعاؤں پڑھنا لازم ہے یا غیر لازم ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ نماز وتر کی ان الجھیوی بحثوں میں پھنسنے کے بجائے جو آدمی حنفی ہے اس کو حنفی اصول کے مطابق نماز وتر عطا کرنی چاہیے، اور وہ طریقہ سیدھا بنا ہوا ہے، نماز وتر 3 رکعتیں ہیں، دلیل 3 رکعتوں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز وتر میں پہلی رکعت میں قل اعلی سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسرے رکعت میں قل اعلی کافروں پڑھتے تھے، اور تیسرے رکعت میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ ان 3 سورتوں کا پڑھا جانا ثبوت ہے کہ نماز وتر 3 رکعتیں ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت کے بعد اتحاد کرتے تھے، اور اس وقت کھڑے ہو کر کے 1 رکعت اور ملاتے تھے۔ اب آپ نماز وتر چاہے اس آخری رکعت کو کہیں یا 3 رکعت کے مجموعے کو کہیں، 3 رکعت کے مجموعے کو کہیں گے وہ بھی وتر ہے، اور 1 رکعت کو کہیں گے وہ بھی وتر ہی ہے، وتر کے معنی طاق۔ اس کے بعد پھر دعا قنوت پڑھنے کی روایت بخاری میں دونوں روایتیں موجود ہیں کہ رکوع سے پہلے پڑھنے کی اور رکوع سے پہلے بعد میں پڑھنے کی بھی۔ ہم یہ علماء نے کہا کہ رکوع سے پہلے والی دعا قنوت جو ہے وہ نماز فطر کی ہے، اور رکوع سے بعد کی دعا قنوت جو ہے وہ نماز صبح میں دعا قنوت پڑھنی ہوتی ہے، اور جو قنوت سے نازا کر پڑھتے ہیں، بد دعا جب کبھی مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہوں تو اس مظالم کے لیے بد دعا جب کی جاتی ہے تو نماز وتر کے وہ رکوع کے بعد کرنی چاہیے۔ تو بہرحال حنفی حضرات جو ہیں وہ اسی ترتیب کے مطابق نماز وتر ادا کریں، اور جو دوسرے مسئلے کسی مسئلہ کے حضرات ہوں گے وہ اپنے علماء سے پوچھا کریں۔ اگر کسی کو جماعت کی نماز چھوٹ گئی، اب وہ الگ پڑھنے گیا، کیا اس کو بغیر اقامت کی نماز پڑھنی ہے یا اقامت پڑھنی چاہیے؟ عملی سوال ہے اور بہت مناسب ہے۔ جب کبھی ہم جماعت کی نماز میں شامل نہ ہو سکیں اور ہم اکیلے نماز پڑھنے والے ہوں، تو اس وقت ہمیں اقامت پڑھنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر اقامت پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے۔ اقامت پڑھنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر اقامت پڑھ کر نماز پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے۔ دوسرے معنی میں، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا تھا کوئی مثال مجھے بتائیے، اسی سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کوئی مثال مجھے بتائیے، تو میں نے کہا میں مثال بتا سکتا ہوں یوں کہ کشمیری حضرات بعض نمکین چائے میں ملائی استعمال کرتے ہیں، تو کہتا ملائی استعمال کرنا لازم تو نہیں ہے، ڈالیں گے تو بہت اچھا ہے۔ تو تقریباً ایسا ہی سجدہ سا فرض نماز کا کوئی رکن چھوٹ جانے پر یہ سجدہ سا ضروری کرنا ہے یا نہیں. نماز میں جو امور ادا کیے جاتے ہیں ان امور کی درجہ بندی کی گئی ہے. وہ درجہ بندی کرنے کے بعد پھر امور درجہ بندی کرنے کے معنی کچھ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں, کچھ چیزیں تھوڑا کم ضروری ہیں, کچھ چیزیں اس سے بھی کم ضروری ہیں. آپ جب چائے بنانا چاہیں گے تو چائے بنانے کے لیے کم سے کم گیس تو چاہیے ہی چاہیے, وہ پہلا فرض ہے. اس کے بعد پھر برتن چاہیے, یہ دوسرا فرض ہے. اور کیا پھر چائے کی پتی چاہیے, یہ تیسرا فرض ہے. اور پانی چاہیے, یہ چوتھا فرض ہے. ٹھیک, یہ فرض ہو گیا چائے کے لیے. اس کے بعد پھر واجبات, شکر ڈالیں تو چل جائے گا, نہیں ڈالیں گے تو بہت سارے لوگ بغیر شکر کے بھی پی رہے ہیں, تو یہ واجب کے درجے میں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ شکر جو ہے وہ پانی کے درجے کی ضروری چیز نہیں ہے. اور دودھ کا, دودھ بھی کم معاملہ, بے شمار لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ پیتے ہیں, اور عرب لوگ جو ہیں وہ تو کہاں پیا کرتے ہیں بغیر دودھ کے, تو ثابت یہ ہوا کہ دودھ کے بغیر بھی, تو دودھ کا درجہ اس سے تھوڑا کم ہی ہے. ٹھیک, تب وہ تین چیزیں ہو گئی فرض چائے کے لیے, اور یہ دو چیزیں ہو گئی چائے کے واجبات میں سے. اور اس کے بعد پھر اگر آپ چائے میں چھوٹی الائچی ڈالیں گے تو کہیں گے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو مستحب ہے, اس سے اور اچھی ہو جائے گی. یہ مطلب اسلام کے تمام احکام بالکل فطرت کے مطابق کام کرتے ہیں. کمرہ ہے, کمرے کے لیے چار دیواریں تو فرض ہیں, اس کے بغیر تو کھڑا نہیں رہے گا. چھت یہ بھی فرض ہے. اور پھر یہ دروازے جو ہیں یہ ضروری ہے, مطلب دیوار کے درجے میں نہیں, دیوار سے کم درجہ ہے ان کا. تو کہا دروازے اور دیوار, دروازے اور کھڑکیاں جو ہیں یہ واجب کے درجے میں ہیں. اس کے بعد پھر پلستر ہوگا تو بہت اچھا, نہیں ہوگا تو زندگی گزر سکتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں پلستر جو ہے وہ سنت کے درجے میں ہے. اور پلستر کے اوپر پھر رنگ جو ہے, یہ رنگ ہوگا تو بہت اچھا, نہیں ہوگا تب بھی وقت گزر جائے گا, اس کو مستحب کے درجے میں مان سکتے ہیں. ہکذا نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں اور وہ یاد کر لینی چاہیے, یہ ہیں صاحب نمازیں میں فرض. ان میں سے کوئی چیز بھی اگر چھوٹ جائے گی تو نماز ضائع ہو جاتی ہے, وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی. اسی طرح سے نماز میں کچھ چیزیں واجب ہیں, یہ جو واجبات ہیں وہ بھی یاد کر لینے چاہیے. وہ واجبات اگر چھوٹ جائیں تو نماز ٹوٹتی تو نہیں ہے, اس کی ڈریسنگ کرنی پڑتی ہے. وہ ڈریسنگ جو ہے اسی کے نام ہے سجدہ سہو, تو وہ نماز جو ہے وہ ڈریسنگ کرنے سے کھڑی ہو جائے گی پھر, یعنی دوبارہ آپ کو پڑھنی نہیں پڑے گی. اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو کرنا. فرض چھوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اگر فرض آپ نے ڈرا کر دیا تو یہ بھی ایک قسم کا ڈیفیکٹ آ گیا نماز میں, اس کو پھر ڈریسنگ کرنی پڑے گی, وہی سجدہ سہو. تو خیر فرض دوبارہ ہو گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا, واجب چھوڑ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا, واجب اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جائے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا, اور اگر سنت چھوڑ جائے تو کوئی سجدہ سہو نہیں ہے, نماز آپ کی مکمل ہے. لیکن چھوٹ جائے تب چھوڑنا درست نہیں. کیا مطلب اس کا؟ آپ کے ہاتھ سے کپ گر گیا, ٹوٹ گیا تو جرم نہیں, لیکن آپ جان بوجھ کر توڑنے لگیں گے تو بہرحال یہ جرم ہے. ماں باپ کی بدعا کا نشانہ تو بننا پڑے گا, کیونکہ جب جان بوجھ کر کوئی بچہ کپ توڑنے لگے گا تو توڑنا اور چیز ہے, ٹوٹ جانا اور چیز ہے. کتابوں میں لکھا ہے مومن گناہ کرتا نہیں ہے, اس بیچارے سے ہو جاتا ہے, اور اس ہو جانے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے مجھ سے یہ گناہ کیوں ہوا. کیا وتر کی ایک رکعت آئی ہے؟ اگر نہیں تو کیا لا علمی میں ایک رکعت پڑھنے سے وتر ادا ہو جاتی ہے؟ مطلب اس کی قضا کرنے کی ترکیب بتا دیجئے. ایک رکعت, صرف ایک رکعت وتر کہیں نہیں, البتہ ایسا ضرور ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو محسوس ہو گیا کہ صبح صادق ہونے والی ہے اور اب میں باقاعدہ تین رکعت وتر نہیں پڑھ پاؤں گا, اب کیا کرتے تھے؟ وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا دو رکعتیں, وہ دو رکعتیں پڑھتے پڑھتے اسی کے ساتھ ایک رکعت اور ملا دی تو یہ تین وتر بن گئی. اب ایک آدمی صرف ایک رکعت تک دو سنتیں پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا سیدھے ایک رکعت سے پڑھی, یہ وتر ادا ہی نہیں ہوئی. یہ وتر کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اور کسی مسئلے کے مطابق ادا نہیں ہوئی. میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں, 4 سے 8 بجے تک کلینک میں ہوتا ہوں, مسجد 1 کلومیٹر کی دوری پر ہے, اور اگر میں وہاں جاؤں گا تو مریض ہنگامہ کریں گے, اس وجہ سے میری عصر اور مغرب کی نماز قضا ہو جاتی ہے, کوئی حل تجویز کیجیے. بہت اچھا سوال ہے اور یہی اسی قسم کے سوالات کیے جانے چاہیے. اس صورت حال میں حل جو ہے وہ یہ کہ وہیں اپنی کلینک کے اندر کسی ایک کونے میں جائے نماز رکھ لیں, اور فرض نماز عصر کی نماز بھی وہیں پڑھ لیا کریں اور مغرب کی نماز بھی وہیں پڑھ لیا کریں. پھر جس دن کلینک بند ہوا کرے اس دن باقاعدہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھا کریں. گویا یہ ثابت ہو جائے گا کہ جس دن آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں اس دن مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں, اور جس دن آپ کلینک میں ہوتے ہیں تو بیماروں کی مجبوری کی بنا پر آپ مسجد نہیں جا پاتے ہیں لیکن نماز کا اہتمام تو کرتے ہیں. اس صورتحال میں ٹھیک ہے مسجد نہیں جا پائیں گے, لیکن اسی کلینک کے اندر آپ صرف 3 منٹ کے اندر 4 فرض ادا کر سکیں, صرف 3 منٹ کے اندر. یعنی بہت تیزی کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے آپ کو 3 منٹ لگیں گے. ظاہر ہے کلینک میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی تو چائے بھی پی لیتے ہوں گے, کلینک میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی تو باتھ روم بھی جاتے ہی ہوں گے, تو جیسے وہ بیمار اس بات کو گوارا کر لیتے ہیں آپ کی نماز بھی ان کو گوارا ہو جانی چاہیے. اور اگر بیمار اس پر بھی شور مچانے لگے تب تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب خدا کا حکم پورا کیا جائے اس وقت مخلوق کے شور کو نہیں دیکھا جاتا. ہمارا افسر ہمیں کوئی وہ کام کہنے لگے کہ جو ہمارا خدا نہیں مانتا ہے تو ہم کو خدا کی بات ماننی ہے افسر کی نہیں. والدین کوئی ایسا کام کرنے لگے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو تو وہ نہیں کر سکتے. حضور نے اس کے لیے ضابطہ بتا دیا ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جس کام کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو وہ کام مخلوق کا کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ آرڈر کرے وہ کرنے کی اجازت نہیں. پیر اگر چرس پینے کو کہتا ہے تو اس کی اجازت نہیں. استاد اگر غلط کام کرنے کو کہتا ہے تو اس کی اجازت نہیں. ایک دفعہ ایک لڑکے نے مجھ سے کہا, کہ لگا ہمارے سر مجھے خط دیتے ہیں وہ فلاں کسی لیڈی زیادہ کو پہنچانا ہو, میں نے کہا ان کے سامنے پھاڑ کر کے ان کے منہ پر پھینک دینا اور جب وہ کچھ کہیں گے تو مجھے بتانا. غلط کام نہیں کہا جا سکتا. غلط کام کر کہا جس سر ہے وہ, میں نے کہا سر جس کام کے لیے سر ہے وہ اسی کام کے لیے, اس کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے وہ سر نہیں. آج کل دکانداروں نے اپنی دکانوں میں بت لگائے ہیں, یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, ہرگز یہ جائز نہیں ہے. مختلف قسم کے اس کے نقصانات ہیں اور ان نقصانوں میں سے ایک عجیب نقصان یہ ہے کہ گویا یہاں کا دکاندار یہاں کے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ ہم اپنی پرانی تہذیب کو دفن کرنا چاہتے ہیں, ہمیں یہ تہذیب اپنانی ہے. یہ تہذیب چاہے وہ مدراس والوں کی ہو, چاہے بمبئی والوں کی ہو, چاہے نیو یارک والوں کی ہو, چاہے لندن والوں کی ہو, چاہے ہالی ووڈ یا بالی ووڈ والوں کی ہو, بس اس تہذیب کو ہم یہاں پھیلا رہے ہیں. یہ ہے اس کے الگ تو غیر نمائندگی ہو رہی ہے اس تہذیب کی پھیلانے کی, وہ یہ یہودیت و نصاری. اسے بالکل جائز نہیں, وہ تو بت بنانے بھی جائز نہیں ہے. کفر کیا چیز ہے, شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح جب مرد عورت کے درمیان ہو تو یہ نکاح کامیاب ہو جانا چاہیے, اس میں بیچ میں کہیں درار نہیں آنی چاہیے. اس لیے ان کی ذہنی ہم آہنگی بھی ہو, ان کا مزاج بھی ملتا جلتا ہو, ان کا خاندانی رہن سہن بھی ملتا جلتا ہو, ان کی مالی پوزیشن بھی ایک جیسی ہی ہو اور یہ زبان بھی ان کی ایک ہی جیسی ہو. جہاں جہاں سے اس رشتے میں دراریں پیدا ہوتی ہیں وہ ساری دراریں اسلام چاہتا ہے پہلے بند کر دو تاکہ آگے چل کر کے ان کی اختلافات نہ ہوں. اب آپ اندازہ کریں, ایک گاؤں کے دور دراز گاؤں کا ایک لڑکا ہے بظاہر بہت صحت مند اور وہ کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آ گیا, شہر کی ایک بہت ہی آرام دہ ماحول میں رہنے والی ایک لڑکی ہے. یہ لڑکا اس کو کہتا ہے اگر تم ہمارے ہیں دیکھو کہ کیسا صحت افزا مقام ہے, ہم جنگلوں میں پھرتے ہیں اور دودھ دہی کھایا کرتے ہیں. اور یہ کہہ کر اس کو آئینے میں اتار لیا اور آئینے میں اتارنے کے بعد اس کو تیار ہو گئی وہ نکاح. کہا لگا اگر تم ہاؤ اگر ہمارا نکاح ہوگا تو نکاح ہونے کے بعد کبھی ہم جموں گھوما کریں گے, کبھی ہم گلمرگ کی پہاڑیوں میں گھوما کریں گے. یہ لڑکا فرض کیجیے بکروال ہے تو ظاہر وہ یہی کہے گا. لڑکی تیار ہو گئی اور لڑکی نکاح کرنے کے بعد اب جب اس ماحول میں پہنچ گئی اب اسے پتا چلا میں کہاں پہنچ گئی. کہ صاحب آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے کہا تھا کبھی ہم گلمرگ کی پہاڑیوں میں ہوں گے, کبھی کسوا کے میدانوں میں ہوں گے. تو بات تو صحیح ہو رہی ہے. یہ ہے وہ صورتحال جس صورتحال میں اسلام یہ کہتا ہے کفر اختیار کر لینا برابری ہونی چاہیے, ورنہ آگے چل کر کے تم کو تنازع پیدا ہو جائیں گے اور اختلافات پیدا ہو جائیں گے. لڑکی جس خاندان کی ہے اس خاندان میں فرض کیجیے تصور بھی نہیں ہے اپنے ہاتھ سے برتن دھونے کا. اور ایک وہ بھی مسلمان ہے کہ جن کے گھر میں گوبر کندھے پر اٹھایا جاتا ہے اور کھیتوں میں پہنچایا جاتا ہے. اب ظاہر ہے اس لڑکے کا نکاح اگر اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا تو کیسے نبھاؤ ہو جائے گا؟ لڑکے کے گھر والے تو چاہیں گے یہ کرے وہی جو ہمارے گھر کی عورتیں کرتی ہیں, اور لڑکی کہتی ہے کہ صاحب ہمارے تو گھر میں اپنے برتن نہیں دھوئے جاتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں مجھے گوبر اٹھانے کے لیے. یہ جو اختلافات پیدا ہو جائیں گے اس اختلاف کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اسلام کہتا ہے برابر ایک ہی جیسے ہونے چاہیے, جس کو آپ کہیں گے یکسانیت ہونی چاہیے, میچول ہونا چاہیے. غیرت کیا چیز ہے اور شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ غیرت ایمان کی ایک صفت ہے اور انتہائی قیمتی صفت ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ باغیرت اللہ ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ باغیرت میں ہوں. باغیرت ہونے کے معنی یہ معنی سمجھانا تو دیر طلب ہے, آپ بتا اس کی نشانی میں عرض کرتا ہوں. ایک حساس انسان, فرض کیجئے ایک حساس انسان کی بہن کو کسی شخص نے چھیڑا, آپ کے دل میں کیا جذبات ابھر جائیں گے؟ وہ جو جذبات ابھر گئے اس جذبات کے ابھرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر غیرت ہے. اور اگر آپ نے کہا چلتا رہتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہم بھی تو کرتے ہیں, اس کے مطلب آپ کی غیرت درست ہو جائے. تو کسی غلط کام کی بنا پر جذبات میں آ جانا, یہ جذبات جو ہیں یہ ہے غیرت کی علامت. تو غلط کام کی بنا پر جذبات میں آ جانا, یہ اس کی ایک دوسری مثال عرض کرتا ہوں. ایک مسلمان کو بتایا کہ آپ نے سنا کیا واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہا فلاں جگہ قرآن کریم کو نالی میں پھینکا گیا, اس کا ایک دم چہرہ بدل گیا اور خون تیزی سے گردش کرنے لگا, دماغ گھوم گیا, فوراً کہتا اگر میں وہاں ہوتا میں یوں کرتا. یہ سارا جو اس کا آپ کچھ نہیں کر سکے گا, لیکن یہ سارا جو ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں ایمانی غیرت. لیکن اگر وہ کہتا ہے آپ قرآن اللہ کی بہت اونچی کتاب ہے, نالی میں پھینکنے سے اسے کیا ہوگا, تو فلسفہ تو بہت شاندار جوڑا جا رہا ہے مگر اصل میں اندر بے غیرتی ہے. تو غیرت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو کیفیت کسی غلط کام کو برداشت نہیں کرنے دیتی. اس کے بعد غیرت کے واسطے کرنا کیا چاہیے, کرنے کے لیے تو شریعت سے پوچھنا چاہیے. مثلا ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں, ٹھیک, ہم نے دیکھا ایک لڑکا جو ہے وہ کسی اپنی مسلمان ہماری بہن کو چھیڑ رہا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک شکل یہ ہے کہ میں پکڑ کر گھسیٹوں گا اسے, دوسری شکل یہ ہے میں سر نیچے کروں گا, مجھے کیا ہے؟ اگر میں سر نیچے کروں گا مجھے کیا ہے تو یہ بے غیرتی ہے, اور پکڑ کر گھسیٹنے لگیں گے تو یہ لڑائی ہے. یہ بھی صحیح نہیں ہے اور وہ بھی صحیح نہیں ہے. کہ صحیح کیا ہے؟ کہ صحیح یہ ہے اس کو قریب بلا کر کے کہیں گے بیٹے بھائی جان تم بھی مسلمان میں بھی مسلمان, یہ جس کو تم چھیڑ رہے ہو یہ بھی مسلمان, اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو کیسا اچھا لگے گا تمہیں, اور اگر آپ کے ابا جان اور آپ کی امی جان یہ سنیں گے آپ تم کیا کر رہے ہو گاڑی میں تو کیسا لگے گا ان کو, اچھا نہیں ہے. نرمی کے ساتھ اس کو سمجھائیں, اگر سمجھ گیا تو ٹھیک, اگر آپ نے وہاں سے اڑانا شروع کیا پھر آپ جتنا چاہیں گھسیٹ سکتے ہیں اسے, پھر آپ کو حق ہے. کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ آپ نے وہ اسلام کا سیٹ اپ پورا کر دیا ہے. پھر لیکن گھسیٹنے کی مانا پھر گاڑی والوں کو ساتھ دینا چاہیے کہ صاحب یہ ہے تاکہ اس کو سزا لگ سکے, یہ ہے غیرت کا مفہوم. اس کے علاوہ اس کی ڈیٹیل ایک کتاب ہے اس کو کہتے ہیں کتاب تعریفات, اس میں مل سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے آپ تمام حضرات اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے, جو حضرات عربی کتابوں سے واسطہ رکھتے ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. کتاب تعریفات میر سید علی جرجانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس میں غیرت کی ساری ڈیٹیل لکھی ہے. حضرت محمد حسن نبوت سے پہلے 40 سال تک کیا کر رہے تھے؟ جواب, 40 سال تک آپ نے ایک انسان کے حیثیت سے زندگی گزاری مگر کوئی ایسا کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا جس کو بعد میں جرم قرار دیا گیا ہو, یعنی گناہ کبیرہ. نہ شرک کیا, نہ حرام کام کیا, نہ ناپاک چیز کبھی کھائی, کبھی بھی نہیں. صرف ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا تھا, آپ علیہ السلام تہبن باندھ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے, تو حضرت عباس نے کہا محمد تم یہ تہبن نکال کر کندھے پر رکھو, پتھروں کی وجہ سے تمہارا کندھا زخمی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں ایسے اٹھاؤں گا. ہر عباس نے تہبر کھینچ لیا اور یہاں پر رکھ دیا, اور یہاں سے نیچے نبی علیہ السلام برہنا ہو گئے, اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گئے. اور بے ہوش ہو کر کے گر گئے تو تب تک ہوش نہیں آیا جب تک کوئی آدمی آیا اور انہیں کپڑا آپ کے اوپر ڈال دیا, اور جب آپ کے کپڑے کپڑا ڈال دیا تو آپ کو ہوش آ چکا تھا. تو گویا ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے ننگا ہونا گوارا نہیں کیا. ایک واقعہ سے یہ پیش آیا, اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک گھر میں حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے, اور جب سونے جا رہا کیا تو اسی وقت ایک پارٹی آ گئی اور گانا شروع ہو گیا. اب جب گانا شروع ہو گیا تو کہتا ہوں یہ حضور کے کانوں میں گانے کی آواز آ جاتی, تو ابھی وہ گانا سٹارٹ ہی نہیں ہوتا کہ حضور کو نیند تاری ہو گئی, اور ایسی نیند تاری ہوئی جو بے ہوشی کے قریب تھی. اور صبح کو جب وہ پارٹی جا چکی تھی اور ان کا شراب وراب کا دور بھی ختم ہو چکا تھا, سورج نکل چکا, تب آپ کی آنکھ کھلی. تو غرض ہے کہ نبی بننے سے پہلے آپ نے عمل تو کوئی نہیں کیا, البتہ کسی قسم کا کوئی گناہ ہرگز نہیں کیا, اور یہ انتظار تھا کہ کب اللہ تعالیٰ شاہوں کی طرف سے نبوت آئے گی اور کیا پھر اس کو عمل کریں گے. آپ کے تمام سوالوں کا جواب میں نے عرض کر دیا ہے. آپ کے کچھ کاغذات ابھی میرے پاس موجود ہیں, انشاءاللہ وہ اگلی کسی مجلس میں میں لے کر کے آ جاؤں گا, اور اس وقت آپ کے ان سوالوں کا جواب آتا عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. رحمتہ اللہ, السلام علیکم.